من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت بسم الله بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل
نازک سی بھی نکلی شان
گھڑیاں قدرت کی کیا کوئی شاہ تم بول نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا کوئی شاہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الحمد لله 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی آج آٹھویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں, بے شمار عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اس سے قبل کے باقاعدہ ہم سوال جواب کا آغاز کریں, آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور قبل اس کے درود شریف کی فضیلت سن کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھے اچھے نیتیں کرتا ہوں۔ دیکھیں نیتیں حسب حل کرنی ہے۔ اب جیسے کسی کو ایک گھنٹے تک رکنے کا ارادہ ہے تو ایک گھنٹے کی نیت کرے، آخر تک رکنا ہے تو آخر تک کی نیت کرے۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، کپڑے بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو چلیے جو دو زانو نہ ہو تو وہ نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح تعظیم کی نیت سے بیٹھ جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکان دور ہو، ذہن بنے، توفیق ملے تو پھر تعظیم علم دین کی خاطر دوزانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون ریسیو کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران، بلکہ بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے آج کے مدنی مذاکرے میں جہاں دیگر عاشقان رسول شریک ہیں، وہاں بعض مجالس کی بھی شرکت کی ترکیب ہے، جن میں مجلس عشر، مجلس اطراف گاؤں، مجلس عطیات بخش اور مجلس مالیات، نیز آج مدنی چینل کی او بی وین نے بہاول پور جانا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ دیوانوں نے اپنے جلوے دکھا دیے. ماشاءاللہ عاشقان رسول کابینہ سیرانی بہاول پور سے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست گیدرنگ کر لی ہے انہوں نے, تو بڑا کثیر اجتماع جمع کر لیا. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد الرؤف, باول مدینہ کراچی. تھا مقدس اوراق کے بارے میں, اور آپ سے بھی مدنی چینل پہ میں نے یہ کہا کہ مقدس اوراق کو اس کو ٹھنڈا کس طرح کیا جاتا ہے, لیکن اب جو میں نے پڑھا تھا بالکل اس کے برخلاف تھا. سوال یہ تھا کہ میں اپنے اندازہ پیش کرتا ہوں. سوال یہ تھا کہ میرے پاس بہت سارے نیوز پیپر ہیں جس میں تصویر کعبۃ اللہ شریف کی اور آیت قرآنی اور حدیث پاک لکھی ہوئی ہیں, اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں, کیا میں ان کو جلا دوں؟ اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی گتے میں گتے کے اندر ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیں, ورنہ جلانے کی بھی اجازت ہے. اس طرح کا کوئی اس کا جواب تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح کوئی شریعت میں کوئی روایت موجود ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلایا نہ جائے, جہاں تک گڑھے کا تعلق ہے تو اس کی وہ کچھ وضاحت کر دوں کہ گڑا کھود کر, جس طرح قبر میں مردے کو رکھتے ہیں نا, گڑا کھود کر پھر اس طرح اس پر سلیب رکھتے ہیں, تو اس طرح گڑا کھودا جائے کہ جس طرح کہ گڑے پر ان اوراق پر ڈائریکٹ مٹی نہ ڈالی جائے, بلکہ اس کے اوپر پھٹا رکھ کر اس پر مٹی ڈالی جائے, اور ایسی جگہ بنایا جائے وہ اس کو دفن کیا جائے کہ جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑے. تو جن کے بنگلے ہوتے ہیں نا, بنگلے یا ویلا یا بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے لوگوں کی دیہاتوں میں, اور خاص کر بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے, وہ اگر چاہیں تو ایک گہرا گڑا کھود لیں. یہ میری طرف سے مشورہ ہے, گہرا گڑا کھود لیں, اور اس کا کنارہ جو ہے نا وہ لوہے وغیرہ کا اس میں وہ حلقہ لگا کر, جس طرح گٹر کا ڈھکنا ہوتا ہے, نیچے زمین کچی رکھیں اور اوپر لوہے کا ڈھکن بنا لیں تاکہ وہ چوہے اور یہ چیزیں اس میں داخل ہو کر اس کو خراب نہ کریں, اور وہ ایسی جگہ کونے میں سائڈ پر ہو کہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑتا ہو. تو وہ جب بھی ضرور ہو تو اپنے کاغذ وغیرہ اس ڈھکن ہٹا کر اس میں ڈال دیں وہ مقدس اوراق, تو زمین اس کو کھاتی رہے گی, اور یہ آپ کی تدفین کا مسئلہ بھی حل ہوتا رہے گا. اب ٹھنڈا کرنے کی بھی اس کو حاجت نہیں, اندر ہی ٹھنڈا ہو گیا. یہ ایک صورت ہے میرے اپنے ذہن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح ایک اس کو دفن کر دیجئے, یا پھر یہ کہ سمندر میں, کیونکہ نہروں میں اس کو ٹھنڈا کرنا تو بہت رسکی ہے, نہریں بہا کر کہیں بھی کنارے پہ کھیت میں ڈال دیں گی اس کو, تو گہرے سمندر میں یا گہرے دریا میں اس کو بوری میں چار پانچ چیرے لگا دیں 6-6 inch کے, اور وزن بھی ہو اس میں, وزن کم ہے تو پتھر ڈال دیں, کشتی والے کو دے دیں, جا کے گہرے دریا میں ڈال دیں تو جا کر یہ ٹھنڈا ہوگا, ورنہ کلیفٹن کے کناروں پہ کسی نے لیٹر لکھا تھا کہ بوریاں آ جاتی ہیں یہ ٹھنڈا کرنے والوں کی, اور یہ آلی موالی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ معاذ اللہ ان اوراق کو الٹ دیتے ہیں بوری حاصل کرنے کے لیے, اس بوری کو بیچ دیتے ہیں, اور وہ معاذ اللہ پھر وہ کتے اور یہ جانور جو ہے وہ اس پر بہت کچھ کرتے ہیں ان مقدس اوراق پر. یہ اس لیٹر نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا, اور میں نے اس کے بعد یہ ڈنکا بجایا, اور اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ اس طرح کے مشورے دیں کہ چیرہ لگا لو بوری میں تاکہ پانی بھر جائے. سمجھ میں آیا, اچھا مشورہ کسی نے دیا تو یہ بہت اچھا مشورہ تھا. تو جب سے میں نے اب لکھ بھی دیا فیضان سنت میں یہ کہ اس طرح اس کو ٹھنڈا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شہزاد بات کر رہی ہوں بابا کراچی سے. بابا جان ابو جان ની તબિયત જી છે ઈ જે પાન ખાવાની વજહ થી મોઢામાં છાલો થઈ ગયો છે એનો તમારે જિક્ર ભી કર્યો તો તો બાપાજાન ઈલાજ થઈ ગયો છે લેકિન હવે મામલો આવી ગયો છે ઓપરેશન ના માટે તો બાપાજાન તમારાથી મશવરો પૂછવો તો કે ઓપરેશન અમને કરાવવું જોઈએ યા ના કરાવવું જોઈએ તમારા માટે અમે બિલકુલ ઝહેની તોર માટે ફેસલો મીકો છે અગર અમારા હકમાં બહેતર હોય તમે ઇરશાદ ફરમાવો ને અમારી રહેનુમાઈ કરો અલ્લાહ તઆલા તમારા ને અમારા ઈમાન ની હિફાજત કરે અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહી વબરકાતુ
اللہ تمہارا والد صاحب نے شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرماوے اللہ کرے کہ آپریشن کی ضرورت نہ پڑے چھالو ٹھیک تھئی جائے ہوے آپریشن کراؤں کہ نہیں کراؤں اینو ہوں مشورہ کیوی ریتے آپی سکوں کارن کہ ہوں ڈاکٹر نہیں ના મેં છાલો જોયો છે કે છાલો કયા સ્ટેજ પર પહોંચેલ છે તો એટલે એમાં મારી સલાહ છે કે જ્યારે બી ઓપરેશન કરાવવું હોય ને તો બે ડાક્ટરોનો અભિપ્રાય એટલે કે સલાહ લેવી જોઈએ મુનાસિબી છે તો તમે બે ડાક્ટરોની સલાહ લઈ ને પછી કોઈ કદમ ઉપાડો یہ گجراتی میں انہوں نے سوال کیا کہ میرے والد صاحب پان گٹکے کھاتے تھے تو منہ میں چھالا پڑ گیا اب چھالا جو تھا وہ گمبھیر روپ دھار لیا اس نے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گیا اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپریشن کریں گے میرا مشورہ طلب کر رہے تھے تو میں ظاہر کہ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ میں نے چھالے کی نوعیت دیکھی ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے تو اس لیے اور میں دیکھوں تو بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں میرا فیلڈ نہیں ہے نا اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ جب بھی آپ کو بھی یہ مدنی پھول عرض کروں کہیں آپریشن کی ترکیب ہو نا تو ایک ڈاکٹر کے کہنے پر آپریشن نہ کروایا جائے دو تین ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا جائے اب دونوں تینوں ڈاکٹروں کا مشورہ ایک ہی ہو کہ آپریشن کروا لو تو پھر اس کی طرف کوئی قدم اٹھایا جائے آپریشن سے ریلیکس مل جاتا ہے راحت مل جاتی ہے عموماً کبھی آپریشن فیل بھی ہو جاتے ہیں اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن آپریشن بھارت ایک طریقہ علاج ہے تو یہ گھبرا رہے ہوں گے آپریشن کروا لیں گے تو امید ہے کہ سکون مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یہاں پان گٹکا جو کھاتے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ پان گٹکے میں بھلائی کیا خطرہ ہی خطرہ کیونکہ اس میں کتھے کی جگہ ہمارے پاکستان میں تو کتھے کی جگہ یہی معلومات ہے مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ استعمال ہوتا ہے اس کا کتھا بنتا ہے پھر چونا اس میں ہوتا ہے چونا بھی جب زیادہ مقدار ہو جاتی ہے تو نقصان ہی کرتا ہے میدے میں بھی پتھری بھی اسی سے بنتی ہے زیادہ مقدار چونے کی ہوتی ہے پتھری میں کیلشیم کی تو یہ چونا یہ کیلشیم گردے کی پتھری اسی طرح منہ میں چھالا اس کا مین جو ہے نا یہ چونا ایک ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے پان کھانا ہے تو اصلی کتھا اگر ملتا ہے یہ سب اصلی تو بولیں گے آپ کو لیکن میری معلومات یہ کہ پاکستان میں کتھے کی پیداوار نہیں ہے اصلی لائیں گے گھر تو اصلی کتھا ہو اور پان چھالیا چونا بہت کم ہو اس طرح اگر کوئی اکا دکا پان کھائے دن میں تو وہ چل جائے یہ جو آج کل پان کے بیڑے بھر کے یا گٹکے سے منہ پھلا کر رکھتے ہیں اور پھر سو بھی جاتے ہیں پھر وہی گٹکا ایک ہی جگہ رکھتے ہی ہے وہاں آہستہ آہستہ چھالا پڑتا ہے پھر وہ چھالا جو ہے بعضوں کا بس وہ خطرناک روپ دھار کر لیتا ہے بعضوں کا تو کینسر بنا دیتا ہے منہ یہاں کی کھال گل جاتی ہے سوراخ پڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی عیسائی بھائیوں کو عیسائی بہنوں کو توفیق دے کہ اپنی صحت کا اس لیے خیال رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد پاپا آپ کی طرف سے جو مدنی پھول ہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وغیرہ جو تسبیحات ہیں اور اس پر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ کی طرف سے مشورہ ملا کہ یہ اس کا ورد کریں, تو اس کی اچھی اچھی نیتیں اگر یہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجیں اور اس کو مطلب توجہ دیں تاکہ مطلب اس معاملے میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے بھی وہ بچ سکیں, تو اگر اس سلسلے میں مزید کچھ مدنی پھول ملیں. اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ مطلب پیغامات آ رہے ہیں کہ ان کے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہے وہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے لگائے جاتے ہیں, تو جو مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی قرآن پاک درست کرنے کے لیے مزید گفتگو میں جو احتیاطیں آپ نے ارشاد فرمائی اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کریں, اور اس کے جو نیتیں ہیں اس کے متعلق باپا کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
سبحان اللہ, آپ نے اپنے پیارے مدنی پھول جامع انداز میں عطا فرمائے, مرحبا. تو یہ جو حاجی امین فرما رہے تھے اس کے مطابق آپ عمل کریں, اور اسلامی بہنیں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات میں ضرور اپنے مخارج درست کریں, قاعدہ پڑھیں, قرآن کریم پڑھیں. باہر ملکوں میں تو واقعی قابل رحم بات ہے, یہاں تو اب بھی پڑھانے والے مل جاتے ہیں, وہاں تو پڑھانے والے نہیں ملتے. اب جو بےچارے پڑھانے کے لیے ہمت کرتے ہوں گے تو وہ خود بےچاروں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہوگی, کیا پڑھاتے ہوں گے. تو جس کو یقینی طور پر مخارج درست نہیں ہے, پڑھنا نہیں آتا, وہ پڑھائے نہیں, ہاں یعنی خالی فارمیلٹی پوری کر لی اور مدرسہ شروع ہو گیا, نہیں نہیں, یہ تو غلط پڑھائیں گے تو آپ گناہ کریں گے نا. تو اس لیے وہ درست پڑھانا سیکھے پھر پڑھائیں. تو یہاں سے اگر پاکستان سے اسلامی بھائی یا ہند کے ایسے اسلامی بھائی جو پڑھانا جانتے ہیں, پورا پڑھا ہوا ہے انہوں نے, واقعی تربیت لی ہوئی ہے, بے شک وہ زینت القرا کا درجہ نہ رکھتے ہوں, بہت بڑے قاری صاحب نہ ہوں, لیکن بس پڑھا سکتے ہوں, قرآن کریم صحیح پڑھتے ہوں وہ پڑھا سکتے ہوں, ان کو ہمت کرنی چاہیے. وہاں پھر مبلغ بھی بیان بھی کریں اور مدنی قافلے بھی سفر کروائیں, مدرسۃ المدینہ بھی قائم کریں, اور ہماری مجلس جو بین الاقوامی امور کی مجلس ہے وہ بھی امید ہے کہ وہ مبلغین کو تاکید کرتی ہوگی کہ وہاں وہ یعنی ایسا اسلامی بھائی وہاں بھیجیں خود بھی مبلغ ہو کہ جو پڑھا بھی سکتا ہو قرآن کریم, اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے, وہ ہاں تو بولے گا کہ مجھے آتا ہے. کیونکہ ایک بار وہ بہت سارے اسلامی بھائی جمع ہوئے تھے, کوئی میرا خیال یہ اپنا ابو المدینہ کا سالانہ اجتماع کے بعد یا ملتان شریف کے بعد ڈھیر سارے پہنچ گئے تھے, تو وہ ان دنوں اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی تھی فیضان مدینہ میں, تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی اسلامی, میں ویسے احتیاط کرتا تھا لیکن اس دن بھول کھا گیا میں. میں نے کہا کوئی اسلامی بھائی جن کے مخارج درست ہوں یا اس طرح کا کہ آپ وہ پیچھے تکبیر کہہ دیں, سمیع اللہ لمن حمدہ خود ربنا ولک الحمد, تو آپ پیچھے مطلب تکبیر کہیں, یہ میں نے اعلان کر دیا. اب وہ ایک عیسائی بھائی شروع ہو گئے جماعت میں کرا رہا تھا, شروع ہو گئے اللہ اکبر, میری تو حالت خراب. خیر سلام پھیرنے کے بعد مجبوراً مجھے اعلان کرنا پڑا, ان کی دل سکنی تو ٹھیک ٹھاک کیا, دل کا قیمہ ہو گیا ہوگا, میں ان کا قیمہ دیکھوں یا اتنوں کی نمازیں دیکھوں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ اکبر کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جنہوں نے میری آواز پر نماز پڑھی ہے ان کی ہو گئی, جنہوں نے مجھے پڑھتا دیکھ کر یا میری آواز پر رکوع سجود کیا ان کو دیکھ کر جس نے کیا اس کی بھی ہو جائے گی. اس اکبر کہنے والے کی آواز پر کسی نے انتقالات کیے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو ٹوٹ گئی ان کی نماز, ان کی بھی ٹوٹی ان کی بھی ٹوٹی, یہ میں نے اعلان کر دیا. ایک مفتی صاحب بھی آئے ہوئے تھے باہر سے, انہوں نے الحمدللہ میری حوصلہ افزائی فرمایا کہ تم نے بہت درست کیا یہ اعلان کر کے, تو نماز تو ٹوٹ چکی تھی نا. یہ ہے پرابلم ہر جگہ. ویسے اکیلے میں یہ اکبر کہتے ہوں گے اس ٹائم میں, لیکن جب ان کو زیادہ بولنے کا موقع ملتا ہے نا تو وہ تھوڑا راگڑا بناتے ہیں, اپنا راگڑے میں جو ہے نا وہ رگڑا لگا دیتے, وہ غلط پڑھ دیتے. صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے, اللہ کو اللہ کہیں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اللہ اکبر کہیں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ معنی یہاں فاسد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ باہر ممالک میں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں بھی دیکھیں ایسے اسلام بھائی اگر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن درست پڑھ سکتے پڑھا سکتے، وہ اسلام بھائی بھی ہمت کر کے مدرسۃ المدینہ کی ترکیب فرمائیں اور قرآن پڑھائیں. حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ ہمت کیجئے، انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا. کسی ایک کا قرآن آپ نے درست کر دیا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو مجھے باہر ممالک سے یا یہ بینکوک وغیرہ سے کوئی ایس ایم ایس بھیجے کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، مگر شرط وہی ہوگی کہ پڑھانے والا درست ہو، ورنہ مت کھولنا، ورنہ وہی ہوگا ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ غلط پڑھ رہا ہوگا بےچارا، اس کو غلط سکھائے گا، وہ زندگی بھر غلط پڑھتا رہے گا، ہو سکتا ہے وہ غلط دوسروں کو سکھائے، سر پہ سبز امام ہوگا بولا اس میں تو دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ میں پڑھا، تو مسئلے نہ ہو جائے گا. مسئلہ، اس کو بھی مسئلہ بولتے ہیں، مسئلہ مسئلہ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے مسئلہ. مدرسہ بولتے ہیں ہمارے، مدرسہ نہیں ہے مدرسہ. خیر اس طرح کے تلفظ تو اتنے ہمارے غلط ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، یوں بہت بڑی لسٹ بن جائے اتنے غلط. تو اگر آپ، میرا خیال ہے میں چند الفاظ بتا دوں آپ کو جن میں وہ معنی بدلتے ہیں، میں لکھے ہیں میں نے کچھ الفاظ پہلے بھی بیان کیے، تھوڑا مزید یعنی کہ یاد دانی ہو جائے گی، بعضوں کے لیے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. سورہ اخلاص میں قل ہو واللہ احد، احد کے معنی ہوئے اکیلا. اب اگر اس کو احد کی جگہ احد پڑھے تو احد کے معنی ہے بزدل، کمزور. الحمدللہ میں حمد، حمد کے معنی خوبی، اور حمد الحمدللہ کا تب بھی غلط، حمد کے معنی ہے دھیمی آگ. حاجی، ہم تو حاجی صاحب، حاجی صاحب حاجی معنی بدلتے ہیں، حاجی یعنی حج کرنے والا، حاجی حاجی معنی حجو کرنے والا یعنی مذمت کرنے والا. قل، دو نکتے والا قاف، قل یعنی کہہ دے، کہہ دو. کل، چھوٹے کاف سے، کل معنی کھا لے. قالو، انہوں نے کہا. کیلو، ڈنڈی والے کاف سے، کیلو یعنی انہوں نے ناپا. علیم، عین سے، جاننے والا. علیم، الف سے، دردناک. ون حر، اور قربانی کر. ون ہر، اور جھڑک. عین سے عمل، کام. الف سے عمل، امید. ضا، تواضع. ضا، اظہار، ظاہر کرنا. ضا، اظہار، آگ سلگانا، پھول کھلنا. ظاہر، ضا سے ظاہر یعنی واضح. ظاہر، ضا سے ظاہر یعنی روشن. شہدا، شہید کی جمع. شہدا، لچا، بدماش. شہدا کربلا عام بولتے ہیں، تقریباً اکثر شہدا کربلا بولتے ہیں. تو معاذ اللہ اس کے لفظی معنی ہوں گے شہدا کربلا کے، کربلا کا بدماش، نعوذ باللہ من ذلک. نیت یہ نہیں ہوتی، ہاں کو ظاہر کرنا پڑے گا. شہدا کربلا، اس کو بھی رکھیے آپ، شہدا کربلا، شہدا کربلا، شہدا کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہید کی جمع شہدا، شہدا نہیں. مستور چھپا ہوا، مستور توا والا، مستور ستر کیا گیا، اوپر لکھا گیا. مذلت زال، مذلت ذلت رسوائی، مذلت زا، مذلت پھسلنے کی جگہ. اذان خبردار کرنا، نہ اذان جو ہم نمازوں کے لیے دیتے، اذان. اور اکثریت ہماری شاید بولتی ہے یا کئی عیسائی میں بولتے اذان، تو اذان کے معنی خبردار کرنا. اذان اذن کی جمع یعنی کان، ذرا اذان دے دیجئے یعنی کان دے دیجئے، ذرا یہ معنی ہوں گے اذان دے دیجئے. یہاں یہ کہ وہ نماز کے لیے خبردار کر دیجئے، نماز کے لیے لوگوں کو بلا دیجئے، اعلان ایک اذان. مخرب خراب شدہ، مخرب خراب کرنے والا، مخرب الاخلاق اخلاق خراب کرنے والا. اچھا نیت کو ہمارے پنجابی بھائی نیت بولتے ہیں، او جی نیتیں کر لو جی، قافلے میں کون کون سفر کرے گا جی، نیتیں لکھواؤ نیتیں. نیت کیا ہوتی ہے یہ بھی سن لو، نیت دلی ارادہ، نیت پالیسی، رہنمائی غسالہ یعنی غسل دینے والی عورت، غسالہ دھوون یعنی غسل سے جو پانی گرا جیسے وہ دھوون، غسالہ. منافع نفع دینے والا، منافع منفعت کی جمع، فوائد فائدے. غرور دھوکا، غرور دھوکا دینے والا. بے باقی شوخی، بے حیائی. بے باقی حساب صاف ہونا. عزمت عزم پکا ارادہ، عزمت. عظمت بلندی، عین اور ضا پر زبر ہو تو عظمت یعنی بلندی، اور زا عظمت یعنی عزم ارادہ. تعلم یعنی علم پڑھنا. تعلم دکھ پانا. عرضی زمینی، عرضی اٹھی، عرض درخواست، عرض زمین. ظہیر مددگار، ظہیر زا سے غمگین. آخر ایک اور یعنی دوسرا، آخر آخر آخری. سین سے سائم چرنے والا، سواد سے سوائم روزہ دار. غیظ زواد سے، غیظ تھوڑی بخشش، زوا زوئی غیظ سخت غصہ. بے باک یعنی نیڈر، بے ادب، بے باک کچھ باقی نہ ہونا. سومد سواد سے، سومد بے نیاز. سین سے سمد حیران و پریشان. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہتی ہیں، ایک سوال اکثر مطلب ان کے درمیان ہوتا ہے کہ جب دعوت اسلامی کا کام اسلامی بہنیں جو کرتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ عورتیں بھی گھر سے نکل کر تبلیغ کریں؟ کیا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن بھی تبلیغ دین کرتی تھیں جو تم کرتی ہو؟ رہنمائی فرمائیں.
نہیں کرتی تھی، اس کی دلیل لائے. پہلے تو عورتیں مسجدوں میں نماز بھی پڑھتی تھی، یہ تو اب سدے ذرائع کے طور پر یہ ریڈیوس ہو گیا ان کا معاملہ، اور گھر میں چار دیواری میں ان کے لیے بٹھانا ضروری ہو گیا ہے گھروں میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی عالمہ تھی کہ ان جیسا کوئی عالم بھی نہیں ہوگا دنیا میں، مرد بھی نہیں ہوگا، ایسی عاقلہ اور عالمہ تھی. ان سے تو صحابہ اکرام حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں اور مسائل پوچھتے تھے. اب کہیں جا کر انہوں نے مسائل سمجھا یہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہ ضرور کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو عالمات تو پہلے ہوتی تھی، مفتیہ ہوتی تھی، بی بی عائشہ بہت بڑی مفتیہ، بلکہ مجتہد کے درجے پر ہوں گی، بڑا نہیں ہے، مجتہدہ تھی وہ. تو اس دور میں تو کوئی مجتہد ہے ہی نہیں، بلکہ اعلی حضرت تو یہاں تک کہ صدیوں سے امت مجتہد سے محروم ہے، صدیوں سے مجتہد نہیں ہوا. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کے بعد کوئی ان جیسا عالم نہیں ہوا ہوگا، بی بی عائشہ جیسا. یہ کیونکہ ڈائریکٹ سرکار سے سیکھا تھا انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال اسلامی بہنوں کو بھی یہ نیکی کی دعوت پردے میں رہ کر کرنے کی قیودات کے ساتھ اجازات ہیں. تو پہلے یہ تو ثابت کریں کہ شاپنگ سینٹروں میں ان کا جانا کیسا، چٹیا لہراتے ہوئے اسکوٹر کے جو پیچھے بیٹھتی ہیں یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ بیٹھنا کیسا. اگر یہ کسی کو نیکی کی دعوت شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے میں رہتے ہوئے دیتی ہیں تبھی آپ کو وسوسے آتے ہیں، تبھی سوالات کرتی ہیں. خود آپ جو باہر گھومتی ہیں بے پردہ، شادیوں میں جاتی ہیں بن ٹھن کر، ہر وقت کنگھی چوٹی پر لگی رہتی ہیں آئینوں کے سامنے، خوب میک اپ کر کے جو باہر نکلتی ہیں، تو اپنے آپ کو پوچھیں نا کہ میں کیا کر رہی ہوں. یہ جو بھی کر رہی ہیں جن کی تبلیغ کر رہی ہیں، تو جن کاموں کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ منع نہیں ہوتا. امرم بالمعروف ونہی عن المنکر کے فضائل سے قرآن و حدیث مالا مال ہے. تو جو اسلامی بہن پردے کی قیودات سے آزاد ہو جاتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جرم ہے ان کا، لیکن پردے کی قید کے ساتھ اگر کوئی اجتماع میں جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الرحمان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو واعظ و نصیحت ہوتا ہے تو اس میں آنے سے عورتوں کو مت رکو، کہ بازاروں سے شاپنگ سینٹروں میں جانے سے تو رکتی نہیں ہے، سبھی کر رہی ہیں، ان کو مسجد میں بھی یہاں آنے تو جمعے میں واعظ سننے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے کانوں میں دین پہنچے، اسلام کی بات پہنچے. یہاں تک اجازت دی ہے انہوں نے. تو بات ساری وہی ہے کہ پردے کی رعایت کے ساتھ، پردے کی قید کے ساتھ اسلامی بہن جہاں چاہے جائے، جبکہ کوئی وہاں مانے گا شرعی نہ ہو. پردے کے ساتھ ساتھ اور بھی قیودات ہیں، تو یہ اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے. تو جو اسلامی بہنیں کسی ایسی اسلامی بہن کو روکتی ہیں کہ جو شریعت کے تقاضے سارے پورے کر کے دین کی تبلیغ کرتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، تو وہ ظاہرے کے خیر سے روکتی ہے، اور منع للخیر نے بلائی سے بڑا روکنے والا، یہ اس کے حق میں نازل ہوا تھا ولید بن مغیرہ کے. تو یہ اس کو عام بھی رکھا سرکار اعلی حضرت نے، تو یہاں تک لکھا ہے مدارجہ شریف میں کسی سوال کے ضمن میں کہ نفلی روزے سے کسی نے کسی کو روکا ہوگا، اس کے حق میں لکھا تھا کہ یہ منع للخیر میں داخل ہے. ہاں ماں باپ نفلی روزے سے اس لیے روکتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے برداشت نہیں کر سکے گا، یا استاد اس لیے روکتا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو علم حاصل نہیں کر سکے گا، ان وجوہات کی بنا پر یا کسی صحیح مقصد کے تحت روکا تو وہ حرج نہیں ہے، وہ اس میں داخل نہیں. خامہ خواہ روکنا کسی کو نیکی سے، تو منع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو اسلامی بہنیں اگر یہ کہتی ہیں تو ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کوئی اگر پردے کی رعایت نہیں کرتے اس کو سمجھائے. ماشاء اللہ آپ نیکی کی دعوت دیتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہیں، پردے کی مزید یوں آپ احتیاط کیا کریں، ان کی اصلاح کریں. سر میں درد ہے تو سر کو کاٹ کے نہ پھینک دے، سر کا درد ہے اس کا علاج کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My name is Muhammad Arsalan Attari. I'm from East London. My question to my dear Baba Jan is, does the impact of someone's name come on his personality? For example, if someone's name is Muhammad Ali, so will the qualities of the name will come on the personality of that person? جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا یہ ایسٹ لندن سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ بعض نام جو ہوتے ہیں کیا ناموں کا اثر ذات پر پڑتا ہے؟ جیسے مثال کسی کا نام محمد علی ہے تو محمد علی نام رکھنے پر اس کی ذات پر اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟
جی ہاں, اچھے ناموں کے اچھے اثرات, برے ناموں کے برے اثرات. جیسے کہ اس کی مثال دوں, ہاتھوں ہاتھ جیسے اثر پڑے گی کہ عمران بھائی ذرا سنیے تو برا نہیں لگے گا, آپ کہیں گے میرا نام عمران نہیں کامران ہے, اتنا ہی کہیں گے مسکرا کر. آپ ذرا او شیطان ذرا سن, او مطلب ناک بھو چڑھ جائیں گے, غصہ آ جائے گا اور بفر جائیں گے. تو اچھے نام کا اثر اور برے نام کا اثر آپ کے سامنے. عربوں میں عام اجنبی کو جب بلاتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں مدینہ تو وہ کہتے ہیں یا محمد, یا شیخ احمد. اور جن کو انگریزی کا اثر غالب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پلیز ایکسکیوز می مسٹر, پلیز ایکسکیوز می. تو مسٹر میں غصہ نہیں آتا, اگر مسٹر کی جگہ کچھ اور بول دے تو غصہ تو آئے گا نا, جو جس کے معنی خراب ہوتے ہوں. تو نام کے بھی اثرات جو ہیں وہ انسان پر پڑتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر بابا جان, میں مدثر عطاری عرب شریف کے شہر ریاض سے عرض کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ اگر جدہ سے اسلام آباد جانا ہو ہوائی جہاز کے ذریعے, نماز فجر درمیان میں رستے میں آ رہی ہے, تو یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا, اور اسلام آباد پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو دوران سفر وقت کا تعین کیسے کریں گے؟
فجر کا وقت جدہ شریف سے چلے تو شروع نہیں ہوا تھا, اسلام آباد پہنچے تو ختم ہو گیا تھا, اس کا تعین کیسے کریں؟ تو جس کو نماز پڑھنی ہے اس طرح راستے میں تو یہ وقت کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جسے اسلام آباد اس طرح کی فلائٹ میں سفر کرنا ہے تو اس پر فرض ہے کہ چونکہ نماز فجر بیچ میں آئے گی تو اس کے وقت کی معلومات رکھے وہ, تو کسی جاننے والے سے وہ پوچھ لے. اور فجر کی نماز کا تو ویسے اندازہ بھی ہو جاتا ہے, نہ بھی سیکھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح روشنی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ دن نکل آیا, فجر کا وقت ہو گیا. رات میں اس طرح کا اجالا ہوتا ہی نہیں ہے, جب سورج نکل آتا ہے تو اس کا اجالا اور بڑھ جاتا ہے. تو بندہ جو ہے الرٹ رہے, بالکل چوکن کہ نماز کا وقت کب ہوگا. تو گھڑیاں اور نظام الاوقات اور اپنی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ کے اوقات دیے ہوئے, تو یہ ویب سائٹ کا سارا یہ ٹائم ٹیبل جو ہے آپ اپنی موبائل میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے بھی آپ یہ ترکیب بنا سکتے ہیں. پہلے سے ترکیب بنا لیں کہ مجھے یہ ہوائی جہاز کے اڑنے کے بعد کتنی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے, کتنی دیر کے بعد وقت آ جائے گا. فجر کی نماز کا تو مشکل نہیں ہے زیادہ, انشاءاللہ اس طرح آپ ترکیب بنائیں گے تو نماز پڑھ پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
مصطفى جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گری چمکا تیبا چاند جی سوہانی چمکا پیبا کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی ونو کا جلوائے شان قدرت سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ